السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: احب الناس الی اللہ انفعهم، واحب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخله علی مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے عمل، اور سب سے اچھا عمل. عمل کیا ہوتا ہے؟ عمل کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان قسموں کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اور اس اعتبار سے سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ عمل کیا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ پتھر کی طرح پڑا رہے ایک جگہ پر، بلکہ اسے ذمہ دار مخلوق بنایا ہے. اور اس زمین کی تعمیر کا بوجھ اس کے سر پہ رکھا ہے، زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، جد و جہد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، محنت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو انسان کے وجود کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور یہ شرف جو انسان کو بخشے اللہ تعالیٰ نے، وہ اس عبادت کی بنیاد پر ہے. اور انسان بغیر عمل کے پتھر کی طرح ہے، جس کو راستے سے ہٹانے کے لیے ٹھوکر کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات پتھر بھی کام آ جاتے ہیں، لیکن یہ انسان پتھر سے بھی گئے گزرا ہے جو بے عمل ہے، جو کوئی عمل نہیں کرتا. تو انسان کو پیدا کیا گیا عمل کرنے کے لیے، اس نے عمل ضرور کرنا ہے. اور اس عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر ایسا نظام پیدا کیا ہے، بلکہ ایسے سسٹم پیدا کیے ہیں کہ انسان کی عقل تنگ اور حیران رہ جاتی ہے. آپ کے نظام، پورے جسم کا نظام جو ہے، یہ احکم الحاکمین کی حکمت سے بنا ہے. تو انسان کو عمل کا قابل بنانے کے لیے اور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو توفیق دی ہے کہ وہ عمل کے لائق ہے. لیکن یہ انسان جو عمل کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ عمل تو ضرور کرتا ہے. ایک جگہ پر ساکن نہیں بیٹھ سکتا، لیکن جو وہ عمل کرتا ہے اس کے مطابق انسان کو تولا جاتا ہے. بعض ایسے اعمال ہیں جو صرف دنیا کے لیے کیے جاتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کیے جاتے ہیں. اور بعض ایسے اعمال ہیں جو آخرت کے لیے کیے جاتے ہیں، لوگوں کے رب کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور دونوں برابر نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے ہیں. ایک وہ لوگ جو دنیا کو بہتر کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ صرف اپنی دنیا کو ہی جانتے ہیں کہ اس دنیا کو کیسے بہتر سے بہتر بنایا جائے، اور ان کی تگ و دوڑ اسی کے پیچھے لگی رہتی ہے، ساری جد و جہد اسی دنیا کو بہتر کرنے کے پیچھے لگی رہتی ہے. یہ لوگ اپنی دنیا تو شاید اچھی بنا لیں، لیکن مرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں کچھ باقی نہیں رہے گا. اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک، کافر لوگ جو اپنے رب کو جانتے ہی نہیں کہ انہیں پیدا کس نے کیا ہے، کس ذات نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کیوں کیا ہے. عمل تو وہ بھی کرتے ہیں اور بڑے بڑے عمل کرتے ہیں، لیکن دنیا کو بہتر کرنے کے لیے اپنے رب سے ناواقف ہیں. کوئی کہتا ہے مجھے پیدا کیا ہے نیچر نے، میں اچانک ایک کیڑے سے بنا ہوں، وہ کیڑا آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، بندر کی شکل اختیار کر گیا، پھر بندر سے انسان بنا ہے. وہ اپنی زندگی بندروں کی طرح گزارنا چاہتا ہے، گزار رہا ہے، وہ عمل بھی کر رہا ہے، اس کے عمل کا بدلہ اس کو اسی دنیا میں دیا جا رہا ہے، بس آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. مرنے کے بعد اس کے لیے سوائے عذاب علیم کے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس نے اچھے عمل تو کیے ہیں، عمل اس نے اچھے کیے ہیں اس دنیا کو اچھا بنانے کے لیے، اور اس کو اس کا بدلہ اس دنیا میں مل گیا ہے. اس کو دنیا دیکھے کتنی خوبصورت ہے، دنیا کی اس دنیا کی جتنی بھی آسائشیں ہیں، ضروریات تو دور کی بات ہے، اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے پاس موجود ہیں. اب وہ چاہتا کیا ہے؟ مرنے کے بعد تو اس کو خود یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اس کو اس کا ایمان ہی نہیں اس کی کوئی دوسری ذات ہے جو اس کا حساب لے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے اس کے ساتھ، اس کی دنیا کو بہتر بنا دیا، اسے ان اعمال کے بدلے دنیا میں دے دیا جو اس نے کیے ہیں. اور سبحان اللہ، حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، ان کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کا جیب میں موبائل ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ آپ نے بنایا؟ کسی مسلمان نے بنایا؟ نہیں. فائدہ ہم بھی اٹھا رہے ہیں الحمدللہ. ان کے لیے اس موبائل کا بدلہ جو ہے، جو اچھا عمل کیا ہے دنیا کو آسان بنانے کے لیے، دنیا میں مل چکا ہے، ان کا نام، ان کو دولت، جو کچھ ان کو مل چکا ہے. اور مسلمان فائدہ اٹھا لیا ہے، جیسے کہتے ہیں مفت کا فائدہ. موبائل فون خریدنے کے لیے جتنے پیسے محنت کی ضرورت ہے، اس سے سینکڑوں گنا محنت اور پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اسے ایجاد کرنے میں. کوئی بھی چیز دیکھ لیں آپ، ایجاد کرنا بہت مشکل ہے، خریدنا تو بہت آسان ہے، خریدنا مشکل نہیں ہے. کافر نے ایجاد کیا ہے اور ہم نے استعمال کیا ہے. دوسرے قسم کے لوگ جو دنیا کو بہتر بنانے کے لیے عمل کرتے ہیں، وہ ہے وہ مسلمان، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، جو صرف دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. آتنا في الدنيا حسنة، کہ ہمیں دنیا میں، ہمیں صرف دنیا کی اچھائی چاہیے. بعض لوگ ایک ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں صرف دنیا کی خیر اور اچھائیاں چاہیے اور آخرت اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں، عمل کریں گے دنیا کو بہتر کرنے کے لیے. اگر کسی کی مدد بھی کریں گے وہ بھی اس لیے تاکہ لوگ کہے کہ یہ اچھا انسان ہے، بڑا مددگار ہے، بڑا خیال رکھتے ہیں اپنے بھائیوں کا، کوئی صدقات اور خیرات دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ کہیں یہ سخی ہے. وہ مسجد کی طرف جاتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ نمازی ہے. لوگ کہیں، لوگ کہیں، لوگ کہیں، اس سے اس کو کیا فائدہ ہے؟ اس کی تعریف ہوتی ہے اور دنیا میں اس کا مقام ہوتا ہے اور اس مقام سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس نے جو کچھ بھی کیا دنیا کے لیے ہی کیا ہے. ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ تعالی کے ہاں قابل و قبول نہیں ہے. تو پہلے گروہ کا عمل بھی ضائع ہو گیا کیونکہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کا کوئی عمل باقی رہے اس کے مرنے کے بعد. اس دوسرے گروہ کا جو پہلے جیسا ہے اس کا عمل بھی ضائع ہو گیا کیونکہ اس کو یہ ایمان تو تھا کہ اس کا حساب ہونے والا ہے لیکن اس دن کے لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کی. جو بھی عمل کیا ہے وہ دنیا والوں کے لیے کیا ہے تو آخرت اس کو کچھ ملنے والا نہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے تین لوگ جن سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی اور جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا وہ تین لوگ ہیں. تسعر بهم نار جہنم. پہلا وہ شخص قرآن مجید کا حافظ جس نے قرآن مجید پڑھا ہے اور بچوں کو پڑھایا ہے لیکن صرف اس لیے تاکہ کہا جائے کہ یہ قاری ہے، اس کی آواز بہت اچھی ہے. دوسرا وہ شخص جس نے صدقات اور خیرات دیے ہیں، غریبوں کی مدد کی ہے، اس لیے کی ہے تاکہ لوگ کہیں کہ وہ سخی ہے. اور تیسرا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہے، صرف اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہادر ہے. یہ اس کا دعویٰ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا ہے. حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکلا اپنے گھر سے، وہ اس لیے نکلا اپنے گھر سے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہادر ہے. اور لوگوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو دنیا میں جو وہ چاہتے تھے مل چکا ہے. اس قاری نے یہ چاہا کہ لوگ اسے کہیں یہ سب سے اچھا قاری ہے، اس کی آواز اچھی، لوگوں نے کہا. دوسرے نے کہا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگوں نے کہا. اور تیسرا اپنی بہادری دکھانے کے لیے گھر سے نکلا ہے کافروں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، لوگوں نے کہا کہ یہ بہادر ہے. اب جو وہ چاہتا تھا اسے مل گیا، وہ آخرت میں اسے کیا چاہیے؟ آخرت کے لیے کچھ کیا نہیں اس نے. اس لیے مسئلہ بہت سنگین ہے. انما الاعمال بالنیات. آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو یہ لوگ ہمارے معاشرے کے تقریباً سب سے اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں. تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، پڑھنے والا، بچوں کو پڑھانے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے. اور یہ بدبخت انسان زندگی سارے قرآن پڑھتا رہا ہے اور بچوں کو بھی پڑھاتا رہا ہے اور قیامت کے دن اسے تو ایک نور کے منبر پر بیٹھنا چاہیے تھا لیکن جہنم کا ایندھن بنا ہے. اور سب سے پہلے ابھی دیکھیں میدان محشر میں کھڑے ہیں، زانی کھڑا ہے، سود خور کھڑے، بہت سارے لوگ کھڑے ہیں. اس شخص کو سب سے پہلے فرشتے پکڑتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں. اس کی آگ سے سود خور بھی جلے گا اور زانی بھی جلے گا اور دیگر جو بدکار وہ بھی جلیں گے. ان للہ و ان الیہ راجعون. بعض اولیاء کہیں گے پھر اس کا مطلب ہے ہم علم حاصل نہ کریں, یہ غلط سوچ کیوں ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں؟ آپ نے کوئی عمل اچھا عمل کرنا ہے تو اچھی نیت سے اچھا عمل بنتا ہے, اپنی نیت کو درست کرنے, قرآن مجید کی, قرآن مجید کا علم حاصل کریں, اس کی تعلیم دیں, اور قیامت کے دن میدان محشر میں نور کے منبر پر ایسے لوگ بیٹھتے ہیں, اللہ کے راستے میں بہت سارے لوگ خرچ کرتے ہیں, لیکن کتنی لوگ ہیں جو صرف اللہ تعالی ہی کے لیے خرچ کرتے ہیں, اور کتنی لوگ ہیں جو اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ سخی ہے؟ اپنا محاسبہ ہم خود کریں, یہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے کچھ بنتا نہیں. اگر ہم نے اس معاشرے کو سدھارنا ہے, اسے بہتر بنانا ہے, تو دوسروں کی طرف انگلی کھڑی نہ کریں, اپنا محاسبہ خود کریں. کیا جب ہم کسی فقیر کو کچھ دیتے ہیں ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اگر نیت یہ ہے کہ صرف اللہ تعالی ہی کے لیے میں اس غریب کی مدد کر رہا ہوں, تو آپ کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دی گئی, اور ایک نہیں دس گنا لکھ دی گئی, اور آپ کی نیت پر منحصر ہے. جتنی آپ کی نیت, ایمان اور یقین مضبوط ہوگا, اتنی ہی یہ نیکیاں بڑھتی جائے گی. ایک ریال کے بدلہ 700 گنا بھی ہو سکتا ہے, اور اس نیت کی وجہ سے آپ کا ایک ریال آپ کے لیے خسارہ بھی بن سکتا ہے. اور پھر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر گھر سے نکلنا, کافروں کا سامنا کرنا, دشمنوں کا سامنا کرنا, یہ معمولی بات نہیں ہے. جنت میں بلند درجات ملتے ہیں ایسے لوگوں کو. مرتے دنیا میں ہیں, شہداء کی روحیں جو ہیں وہ عرش کے نیچے قندیلیں لگی ہوئی ہیں, وہاں پر پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روحیں موجود ہیں, جن کے گھونسلے عرش پر لگے ہوئے ہیں. لیکن حال تو یہ ہے کہ اس نے کہاں جنت کے بلند ترین درجے پر فائز ہونا تھا, اور کہاں یہ شخص جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ عمل تو کیا ہے لیکن اچھا عمل نہ تھا. تو یہ جو دو گروہ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں, کافر ہے اور بعض ایسے مسلمان ہیں. ان دونوں کے اعمال جو ہیں آخرت میں اکارت ہو چکے ہیں, کچھ نہیں ملتا ان کو. دوسرے قسم کے لوگ جو ہیں وہ عمل تو کرتے ہیں لیکن دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما, اور ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما, ہمارے اعمال کو درست کر دے. دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے, ہمارے ضروریات اس دنیا سے وابستہ ہے. ہم دیوار کی طرح نہیں ہے کہ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے, شادی بیاہ کی ضرورت نہیں ہے, خرید و فروخت کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ضروریات ہیں, اور یہ ضروریات اس دنیا سے وابستہ ہے. اس دنیا سے ہم ان ضروریات کو پورا کرنا ہے. تو صرف دنیا کا بہتر ہونا یہ شریعت کا ایک مقصد ہے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ گھر کو چھوڑ کے غار میں جا کے رہو, محل کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے بسیرا کر لو, یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں. کھانے کے ہوتے ہوئے بادام پر گزارا کرو 40 سال, یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالی نے ہم اس دنیا میں پیدا کیا ہے, اور ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اس دنیا سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. ورنہ اس آیت کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم جب عمرے پہ جاتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, طواف کرتے ہیں, رکو یمانی سے لے کے حجر اسود تک کیا دعا پڑھتے ہیں ہر چکر میں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اگر دنیا سے بیزار ہی ہونا ہے تو دنیا کی اچھائی کی دعا کیوں کرتے ہو؟ کیا اعتماد نہیں ہے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مختصر سے کوئی دعا کرنا چاہتے تو یہ دعا فرماتے، وقت تنگ ہو گیا دعا کرنی ہے، یہ دعا کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب جانتے ہیں اس دعا میں کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی ہر اچھائی ہے، بغیر تفصیل بیان کرنے کے، جو بھی دنیا کی اچھائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما، اور جو بھی دنیا کا شر ہے مجھ سے دور فرما، اور جو بھی آخرت کی اچھائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا فرما، اور جو بھی آخرت کے لیے شر ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات عطا فرما. اس سے بڑھ کر کوئی دوسری دعا ہے؟ اس لیے اس دعا کو سیکھ لیں، یہ صرف طواف میں نہیں ہے، یہ آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں، ہر وقت ہر لمحے میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ وہ اچھے لوگ ہیں جو اپنے دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں. اعمال جو ہیں ان اعمال کی قسمیں ہیں، عمل بدن سے ہوتا ہی ہم سب جانتے ہیں، عمل زبان سے ہوتا ہے یہ بھی ہم بعض لوگ جانتے ہیں کہ زبان کا بولنا زبان کا عمل ہے، لیکن کیا دل کا بھی کوئی عمل ہوتا ہے؟ جی ہاں، دل کے اعمال بھی ہیں، دل بھی عمل کرتا ہے. محبت دل سے کی جاتی ہے، بدن سے نہیں کی جاتی. خوف دل سے ہوتا ہے، اس کا اثر بدن پہ ضرور ہوتا ہے. امید دل سے کی جاتی ہے، اس کا اثر، اس کی رونق بدن پہ ضرور ہوتی ہے. توکل دل سے کیا جاتا ہے، اس کا اثر بدن پہ ہوتا ہے. یہ اعمال جو ہیں یہ دل کے اعمال ہیں، اور دل کے اعمال کی اصل بنیاد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم محبت دنیا میں بھی کرتے ہیں، انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے، یہ عام محبت ہے. ایک خاص محبت ہے جسے کہتے ہیں عبادت کی محبت، اور یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، اور یہ محبت اگر کسی مخلوق کے لیے صرف کر دی جائے تو یہ شرک اکبر سمجھا جاتا ہے. اسی طریقے سے ڈر، ہم دنیا میں شیر سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، آندھی سے ڈرتے ہیں، طوفان سے ڈرتے ہیں، زلزلے سے ڈرتے ہیں، یہ ڈر ہے، یہ طبعی ڈر ہے، انسان ڈرتے ہیں ان چیزوں سے. اور ان چیزوں سے ڈرنا، ان چیزوں سے ڈرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ایسے کیا ہے. لیکن دوسری قسم کا ڈر ہے، وہ ڈر جو صرف اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے، وہ ڈر جو انسان کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے کہ کہیں میرے اس عمل سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اور اس ناراضگی کی وجہ سے مجھے کوئی سزا تو نہیں ملے گی. یہ جو خوف دل میں ہوتا ہے یہ خوف العبادہ ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، غیر اللہ کے لیے اسے صرف کرنا شرک اکبر ہے. اس کی مثال کہ کوئی شخص یوں سمجھے یا یہ عقیدہ رکھے کہ اگر فلان بزرگ کی برسی پر میں شریک نہیں ہوا تو مجھے کوئی مصیبت آئے گی، اسے ڈر لگتا ہے کہ اگر وہ فلان پیر کی مزار کی طرف جا کر چادر نہ چڑھائے یا قبر کا طواف نہ کرے تو اس پر جو پیر ہے وہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا جیسے وہ کہتے ہیں، پھر اس شخص کو کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی. اب ذرا غور کریں، یہ ڈر جو ہے حقیقت میں یہ ڈر عبادت ہے. اب اللہ تعالیٰ تو ہر لمحے میں جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے سینے میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے جو آپ کے سینے میں ابھی نہیں اترا آپ کی آنکھوں کی خیانت میں ہے, ابھی آپ کی آنکھ کیا سوچ رہی ہے, کیا حرکت کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے. ابھی آپ خود نہیں جانتے کہ میں کیا سوچوں گا, میں نے کیا عمل کرنا ہے. ابھی یہ خطرات صرف آنکھوں کی طرف آئے ہیں, صرف کچھ دیکھا ہے, کچھ کرنے والے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. دنیا میں کوئی ایسی مخلوق ہے جو علم رکھ سکتی ہے؟ کوئی بھی علی الاطلاق کوئی بھی نہیں, نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی پیارا نبی, کوئی مخلوق بھی نہیں یہ علم نہیں رکھ سکتی. تو پھر اس قبر والے سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈر تب پیدا ہوا دل میں جب یہ یقین ہوا کہ وہ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں وہاں تک کیوں نہیں گیا, یا کم سے کم اپنی جگہ پر بیٹھ کر کوئی خیرات و صدقات اس پیر کے نام پہ کیوں نہیں دی. اسے کہتے ہیں خوف العبادہ, دل کا عمل ہے. لیکن اس طریقے سے کس طریقے سے توحید تھا جب اللہ تعالیٰ سے ڈر تھا, اور کس طریقے سے وہی توحید شرک میں تبدیل ہو گیا. اس طریقے سے امید ہے اور توکل ہے, جو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ معروف ہے اور جو غیر اللہ کے لیے وہ بھی معروف. ہر انسان خود جانتا ہے, خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. یہ دل کے اعمال تھے. بدن کے اعمال سب جانتے ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, دعا ہے, پکار ہے, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, یہ سارے کے سارے ہیں, یہ بدن کے اعمال ہیں. اب رہ گئی بات, یہ تو ہم نے جان لیا کہ عمل کیا ہوتا ہے. اب یہ جاننا ضروری ہے کہ عمل دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے عادت کے طور پر جو انسان عمل کرتا ہے, ہم چلتے ہیں, پھرتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, سوتے ہیں, جاگتے ہیں, یہ ہماری عادت ہے, یہ عادات ہے. اور دوسری قسم ہے عبادات, یہ وہ عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جاتے ہیں, جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. یہ عبادات جو ہیں یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے, اس لیے پیدا کیا گیا ہے. اور بعض اوقات یہ عادات بھی عبادات میں تبدیل ہو جاتی ہیں. وہ کیسے؟ ہم سوتے ہیں عادت کے طور پر, لیکن اگر کوئی شخص رات کو جلدی اس لیے سوتا ہے اس نیت سے تاکہ وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرے, تو اس کا یہ سونا عبادت میں تبدیل ہو گیا. کوئی شخص چلتا ہے, عادت ہے, لیکن کسی کی مدد کے لیے جانا اللہ تعالی کے لیے, یہ آپ کا جو چلنا ہے ابھی عبادت میں تبدیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چلتے ہیں یا عبادت ہے, تو یہ عبادات ہیں. تو اعمال عادات ہیں اور عبادات ہیں. تو آئیے دیکھیں سب سے اچھا عمل کون سا ہے. عمل تو ہم نے جان لیا, لوگوں کی قسمیں بھی ہم پہچان چکے ہیں. سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ عادت ہے یا عبادت ہے؟ کون سا ہے؟ عبادت ہے. فرق کیا ہے؟ عادت تو آپ پھر دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے. یعنی بعض لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں تاکہ ان کا وزن نہ بڑھے, عادت ہے. اور بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, نفر روزہ رکھتے ہیں. ڈائٹنگ ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ روزے سے ڈائٹنگ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ روزے سے بہتر کوئی بھی ڈائٹنگ کا طریقہ نہیں ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. تعجب کی بات یہ ہے بعض لوگ جو ڈائٹنگ کرتے رہتے ہیں رمضان میں روزہ نہیں رکھتے. بھائی ایسے لوگ میں نے دیکھے, وہ صرف دنیا کو ہی جانتے ہیں نا, دنیا کی حقیقت سے بھی واقف نہیں, دنیا کو جانتے ہیں, وہ دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں بس. تو سب سے اچھا عمل ہے عبادت. اور عبادت کیا ہے؟ یاد رکھیں عبادت کی تعریف یہ ہے، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. یہ پہلی نہیں ہے، ابھی سمجھاتا ہوں. اسم جامع، یہ اسم جامع ہے، یعنی ایک مجموعہ ہے بہت سارے چیزوں کا، عبادت مجموعہ ہے بہت ساری چیزوں. یہ کون سی چیزیں ہیں؟ جن پر اللہ تعالی راضی ہے، یہ شرط ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالی راضی ہے، یہ شرط ہے. اللہ تعالی پسند بھی کرتا ہے اور راضی بھی ہے. کون سی چیزیں ہیں؟ اقوال ہیں یا اعمال ہیں، ظاہر ہیں یا باطن ہیں؟ اقوال اور اعمال دو قسم کے، یا تو ظاہر ہیں یا باطن ہیں. عبادت وہ ہوتی ہے ان چیزوں میں سے جو جن پر اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور جن کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے. اب مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ مثلاً بات آسان ہو جائے. قول ظاہر، قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ قول ظاہر. ظاہر مطلب جو آپ سنتے ہیں. قول باطن کیا ہے؟ قول باطن کا مطلب ہے کلمہ توحید کا اقرار کرنا، تصدیق کرنا. ارکان اسلام کے جتنے بھی رکن ہیں ان کی تصدیق کرنا. عمل ظاہر کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ دعا ہے، پکار، نذر نیاز، قربانی، یہ سارے کے سارے اعمال ظاہر ہیں. اعمال باطن کون سے ہیں؟ دل کے اعمال، محبت ہے، ڈر ہے، امید ہے، توکل ہے، یہ سارے کے سارے دل کے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ پسند کرتا ہے. اور جو شخص ایسے عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پہ راضی بھی ہوتا ہے، تو یہ عبادت ہے. اور یاد رکھیں، عبادت کے لیے ایک خاص ضابطہ ہے، اسے اچھی طرح، ایک قاعدہ ہے. یہ عبادت کا ثبوت بغیر دلیل کے نہیں ہوتا، بغیر دلیل کے عبادت کا ثبوت نہیں ہوتا. یعنی کوئی بھی عبادت عبادت نہیں ہوتی، لیکن اس کی دلیل ہونی چاہیے، قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے. اب کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہیں، عادت کے طور پر کریں، اگر اس کو عبادت میں، عبادت کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی دلیل ہونی چاہیے. اب نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، تو دلیل ہے کہ نہیں؟ دلیل ہے. آپ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الزَّكَاةَ، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حج کیوں کرتے ہیں؟ وَذَكَاةَ فَرْمَدَارِ کیوں کرتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو یہ ہر عمل کی دلیل ہے. تو بغیر دلیل کے عبادت کا قیام ہوتا ہی نہیں ہے. دوسرا قاعدہ یہ ہے عبادت میں، اگر عبادت ثابت ہو جائے دلیل کے ساتھ، تو پھر غیر اللہ کے لیے اسے صرف کرنا شرک اکبر ہے. جب دلیل کے ساتھ کوئی عبادت ثابت ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ یہ عبادت ہے، اب اللہ تعالی کے سوا کسی اور کے لیے اس عبادت کو کرنا شرک ہے. نماز عبادت ثابت ہو گئی ہے، اب یہی نماز کسی اور ذات کے لیے ادا کی جائے تو یہ شرک ہے. زکات عبادت ہے، زکات کسی اور کے نام پہ دینا شرک ہے. حج عبادت ہے، حج اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا کرنا شرک اکبر ہے. اسی طریقے سے دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، محبت ہے، امید ہے، ڈر ہے، توکل ہے، سارے کے سارے عبادات ہیں، ان کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. عبادت کی دو شرطیں ہیں، عام شرطیں ہیں، ان کے بغیر کوئی بھی عبادت عبادت نہیں ہوتی. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. بعد میں پہلے اخلاص ہے، اور دوسری شرط ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، اور عمل کا طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہوتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن پڑھیں کیسے؟ جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے، جیسے کہ صحابہ کرام نے ان کو دیکھ کر نماز ادا کی ہے اور ہم تک اس نماز کے طریقے کو پہنچایا ہے. تو عبادت کی دو شرطیں، ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، نمبر دو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس عبادت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگتی وہ عبادت عبادت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ سے عبادت کو قبول نہیں فرماتے. عبادت کے تین ارکان ہیں، شرطیں دو ہیں، رکن تین ہیں، یعنی عبادت کا قیام تین چیزوں سے ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی. نمبر ایک محبت، نمبر دو ڈر، نمبر تین امید. یہ تین دل کے اعمال ہیں. نیت کہاں ہے؟ نیت تو پہلے اخلاص میں چلے گی نا، شرط ہے نیت، اخلاص ہے. اور یہ تین چیزیں جو یہ دل کے عمل ہیں اور یہی عبادت کے ستون ہیں. کوئی بھی عبادت دیکھ لیں، آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ کوئی میرے نماز میں کوئی غلطی نہ ہو جائے اور یہ نماز قبول نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میری نماز کو قبول فرمائے گا اور مجھے اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ صدقات و خیرات دیتے ہیں، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ تین چیزیں آپ کے دل میں ضرور ہوتی ہیں. اگر ان میں سے ایک چیز نہ ہو تو پھر عبادت نہیں رہتی. یہ بھی ہم نے جانے. تو سب سے اچھی عبادت کون سی ہے؟ اچھے عمل کی بات ہوئی، سب سے اچھا عمل عبادت ہے. اور سب سے اچھی عبادت کون سی ہے جسے ہم پتہ چلے گا کہ اچھا عمل کون سا ہے؟ سب سے اچھی عبادت وہ ہے کون سی، جانتے کوئی؟ نماز. دوسرے لفظوں میں صلاح ایک ہی بات ہے، الفرائض، فرض عبادات. سب سے اچھی عبادات ہے اللہ تعالیٰ کی جو فرض عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، والدین کی فرما برداری، صلہ رحمی، یہ فرض عبادات ہیں، فرائض ہیں. اور فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل ہے نا، باقی نوافل رہتے ہیں، نوافل میں سے سب سے اچھا کون سا عمل ہوتا ہے؟ یہی آج کے خطبے کا موضوع ہے. ابھی اس تک یہ مقدمہ تھا سارا. کون سا؟ اخلاق. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اخلاق. جی صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز. جی جو چھپ کے کیا جائے، جو بار بار کیا جائے. آئیے دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب الناس الى اللہ انفعهم. اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسند وہ انسان ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو. یہ محبوب انسان ہے، پسندیدہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہیں. واحب الاعمال الى اللہ عز وجل، اور سب سے اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں، سرور تدخله على مسلم، وہ خوشی جو آپ کسی مسلمان بھائی کے دل میں پیدا کر دیتے ہو. او یا اب سب سے اچھا عمل کی بات ہو رہی ہے، وہ خوشی جو آپ مسلمان بھائی کے دل میں پیدا کر دیتے ہو، یہ یا او تکشف عنہ قربہ، یا اس مسلمان بھائی پر جو مصیبت تھی اس مصیبت میں اس میں مدد کر کے اس کی اس مصیبت کو ٹال دیا. دو او تقضی عنہ دینا، یا آپ کا وہ مسلمان بھائی جو مقروض ہے اس اور قرض کے بوجھ کے نیچے وہ روندا جا رہا ہے، آپ نے اس کے قرض کی ادائیگی کر لی ہے. او یا چوتھے نمبر پہ تطرد عنہ جوعا، آپ مسلمان بھائی بھوکا اور پیاسا ہے، آپ نے اس کی بھوک اور پیاس کو مٹا دیا اس کی مدد کر کے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولی ان امشی مع اخی المسلم فی حاجت، اور میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے مدد کرتے ہوئے. احب الیا, مجھے اس سے زیادہ پسند ہے, من ان اعتکف فی المسجد شہرا, کہ میں مسجد میں پورا ایک مہینہ اعتکاف کرتا رہوں. اعتکاف عبادت ہے کہ نہیں؟ مسجد میں اعتکاف کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ ایک مہینے کے اعتکاف کا کتنی اجر ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ہم یہ 10-15 منٹ یہاں پہ ایک گھنٹہ بیٹھے ہیں, فرشتے لکھ رہے ہیں اور فرشتے مجلس کو گھیر کے رکھا ہوا ہے, دعائے مغفرت کر رہے ہیں, دعائے رحمت کر رہے ہیں, اور جو لوگ مسجد میں ایک مہینہ رہتے ہیں ان کا کتنا ثواب ہے؟ اس سے بڑھ کر ثواب کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جا کر اس کی مدد کر کے اس کی حاجت کو پورا کر دو. ایک مہینے کے اعتکاف ایک طرف اور ایک لمحے کے لیے چند قدم چل کے کسی کی مدد کرنا دوسری طرف, دونوں برابر نہیں ہیں. آگے فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ, اور جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالی نے اسے پردے میں رکھا. مسلمان بھائی, ہمارے مسلمان بھائی آپس میں رہتے ہیں, اس معاشرے میں رہتے ہیں, یاد رکھیں سب سارے لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے, اور سارے لوگوں سے توقع آپ نہیں کر سکتے کہ آپ آئیں گے اور پھولوں کا ہار پہنائیں گے, مخالف بھی ہیں آپ کے, بعض لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے چاہے کسی وجہ سے بھی. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی ظلم ان سے ہو جائے آپ کے اوپر, کسی نے غیبت کر دی ہے, چغل خوری کر دی ہے, گالی گلوچ دے دی ہے, غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ ارے غصہ تو آتا ہے, ریئیکشن تو ہوتا ہے نا, لیکن جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا آپ نے اس مسلمان بھائی کے اس عمل پر خاموشی اختیار کی, اسے پردے میں ڈال رکھا کہ نہیں؟ جب اسے پردے میں رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پردے میں رکھ دیا. آپ ایک مسلمان بھائی کو پردے میں رکھتے ہیں, یعنی یہ بھی پردے میں رکھنا ہے کہ آپ اپنے اس غیبت کا بدلہ نہیں لیتے, خاموشی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا آپ کو؟ آپ کو اپنے پردے میں رکھا ہے. میرے بھائی, ہم سب خطا کار ہیں, گنہگار ہیں, اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے کہ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی آپ اپنے پردے میں ڈال دیتا ہے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ومن کظم غیظا ولو شاء ان یمضیہ امضاہ. غیظ کہتے ہیں شدید غصے کو, جس نے شدید غصے پر قابو پا لیا اگر وہ چاہتا تو اس پہ عمل کر دیتا. بیوی سے غلطی ہوئی, شدید غصہ آیا, آپ اسے مار سکتے تھے, اسے برا بھلا کہہ سکتے تھے, لیکن صبر کیا, وہاں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, زبان نہیں چلائی. ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہو, زبان چلا بھی سکتے ہو, اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو روک لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ملا اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل میں اپنی رضا بھر دے گا. اللہ اکبر. ومن مشى, اور جو شخص, ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته, اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلتا ہے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے. دیکھیں دوبارہ یہ لفظ آ رہے ہیں, پہلے بھی آئے تھے, دوسری مرتبہ بھی. اس وقت تک چلتا رہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ, حتی یثبتها له, جب تک کہ اس کی حاجت پوری نہ ہو جائے اور اس کے قدم ثابت نہ ہو جائے, یعنی اس کمزور مسلمان بھائی کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اثبت اللہ تعالی قدمه یوم تزل الاقدام, اللہ تعالیٰ اسے میدان محشر میں حساب کے وقت اس کے دونوں قدموں کو ثابت رکھے گا, جس دن بہت سارے لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے. وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ, حسن خلق کی بات کسی بھائی نے یہاں سے کی تھی, وَأَنَّ سوء الخلق اور بد اخلاقی لیفسد العمل, عمل کو اکارت کر دیتا ہے. جتنی بھی اعمال ابھی ہم نے بیان کیے ہیں بد اخلاقی کی وجہ سے اس پر بعض لوگ پانی پھیر دیتے ہیں. لیفسد العمل, عمل کو فاسد کر دیتا ہے. کیسے؟ مثال دیکھیں, کما یفسد الخل العسل, جیسا کہ سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے. شہد ہے, تھوڑا سرکہ ڈال دے شہد میں, نہ تو اس کی مٹھاس رہتی ہے, نہ اس کی خوشبو رہتی ہے, نہ اس کا وہ فائدہ رہتا ہے. شہد میں شفا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں سرکہ ڈال دیا, اس کی سارے کے سارے اچھائی کا خاتمہ کر دیا. اور یہ بد اخلاق لوگ جن کے چہروں پر 24 گھنٹے نفرتیں ٹپک رہی ہوتی ہیں, بغض ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے, حسد کی آگ میں وہ جل رہے ہوتے ہیں, نہ تو پھر ان کی زبان سے کوئی اچھی بات نکلے گی, اور نہ ان کے ہاتھ سے کوئی اچھا عمل ہوگا, نہ ان کے قدم کسی اچھائی کی طرف چل سکتے ہیں. یہ وہ بد اخلاق لوگ ہیں جو اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے اپنے سارے کے سارے عمل اکارت کر دیتے ہیں. اور اپنے مسلمان بہنوں کو یہاں پر ایک نصیحت کرتا چلوں آخر میں, سارا دن محنت کرتی ہیں, اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہیں, اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں, یہ سارے کے سارے اچھے اعمال ہیں, آپ کے نام اعمال میں عمل صالح بن کر آپ قیامت کے دن آپ کے سامنے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں کیوں ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کے لیے جنت میں جانا مردوں سے زیادہ آسان ہے. اس کے باوجود بھی عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خاوند کی ناشکری ہیں. سارا دن محنت مشقت میں گزرتا ہے, خاوند آتا ہے, زبان درازی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, غصہ نکالا جاتا ہے, دل کا وہ غیظ, وہ ساری پریشانی جو ہے وہ خاوند کے سر پہ یہ سارا بوجھ ڈال دیتی ہے, اور اپنے سارے کے سارے کیے پر پانی پھیر دیتی ہے. مردوں کے لیے جنت میں جانا مشکل ہے عورتوں کے اعتبار سے. اگر عورتوں کو سامنے رکھا جائے تو اس تناسب سے مردوں کے لیے مشکل ہے. تو عورتیں جنت میں آسانی سے جا سکتی ہیں, تھوڑا سا صبر و تحمل کی بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عورت کا کوئی بھی نہیں, خاص جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. اب وہ اپنا دکھ کس کو سنائے؟ دکھ سنائے, میں یہ نہیں کہنا سنائے, لیکن ایک ادب کا دائرہ ہوتا ہے, ایک احترام کا دائرہ ہوتا ہے. آپ پیار سے, آپ جان لیں کہ وہ کتنی بوجھ باہر سے اٹھا کے آیا ہے, کتنی پریشانیوں کا سامنا کر کے آیا ہے, گھر میں اس نے قدم رکھا ہے, اور آپ نے ایک نیوز چینل کھول دیا ہے, 10 خبریں ہیں اور سارے بریکنگ نیوز ہیں, ایک بھی خیر کی خبر نہیں ہے. پہلے سے پریشان آیا ہے, اس کو ذرا سانس لینے دیں, تھوڑا سا کچھ کھا لے, تھوڑا سا کچھ پی لے, تھوڑا سکون تو گھر میں تو مل جائے تھوڑا سا. اس کے بعد آپ اپنے چینلز کھول دیں, کھولنا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو آپ تھوڑا سا بریکنگ نیوز کے علاوہ تھوڑی سی اچھی خبر کی شکل میں آپ پیش کر سکتے ہیں. بچے نے یہ کیا, بچے نے وہ کیا, اس کو توڑا ہے, اس کو مارا ہے, آپ کہہ سکتی ہیں. آپ نے خاوند کو کہنا, کسی اور کو نہیں کہنا, لیکن کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور آخر میں جب جھگڑا ہوتا ہے, پھر ابھی تک آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, کیا کیا ہمارے لیے, پتہ نہیں یہ خون اور پسینہ جو بہایا گیا ہے کس کے لیے بہایا گیا ہے؟ یہ آپ لوگوں کے لیے بہایا گیا ہے. ٹھیک ہے, شیطان خون میں دوڑتا ہے, بعض اوقات ایسی باتیں سامنے آتی ہیں, اور عورت ویسے کمزور ہے, لیکن یاد رکھیں اس کی ایک کمزوری عذر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, تو ایسے صبر و تحمل کی بات ہے. اس صبر و تحمل سے وہ جنت کما سکتی ہے. صبر سے انسان کا دل, جانتے ہیں انسان کا دل جلتا ہے, پتہ ہے آپ کو, جو صبر کرتے ہیں دل میں اس کا سیک دل میں ضرور ہوتا ہے. صبر کا لفظ کڑواہٹ سے لیا گیا ہے, تو دل میں اس کی کڑواہٹ ضرور محسوس ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا جاتا ہے تو پھر یہ کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے. آخر میں مسجد کا امام صاحب کچھ نصیحتوں کے لیے مجھے کہا ہے کہ بعض غلطیاں دیکھتے ہیں بعض نمازیوں میں. نمبر ایک، فجر کی نماز جب قائم ہوتی ہے فرض نماز، بعض لوگ آتے ہیں اور سنتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ عمل بالکل درست نہیں ہے. اس شخص کا گناہ، یعنی دو گناہ اس شخص نے سر پہ اٹھائے ہیں ایسے شخص نے. یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، فجر کی نماز قائم ہو چکی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی پہلی رکعت ہے، ہم رکعت کو پا سکتے ہیں، تو فرض نماز کے باوجود، فرض نماز کے ہوتے ہوئے بھی وہ دو سنتیں ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ دو گناہ کا مرتکب ہیں. نمبر ایک، فرض نماز کے ساتھ نہیں ملے جو ان پر فرض تھا کہ فوراً جا کے ملے. نمبر دو، جو نفل وہ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فرض نماز قائم ہو جائے تو اس وقت دوسری کوئی نماز نہیں. تو پھر کریں کیا؟ پہلی بات ہے ذرا جلدی مسجد میں آئے، پہلے پہنچے. اگر کبھی بعض کو دیر ہو جاتی، انسان کمزور ہے ضعیف ہے، تو آپ دو فرضوں کے بعد دو سنت ادا کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا ہے کہ وہ دو رکعت پڑھے فجر کی نماز کے بعد، فرض کے بعد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ کون سی نماز پڑھنا ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فجر کی دو سنتیں جو فجر کی نماز سے پہلے تھیں وہ نہیں پڑھ سکا، میں فرض کے بعد پڑھ رہا ہوں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اور خاموشی اقرار ہے، سنت تقریریہ کہتے ہیں اسے. اس مطلب یہ ہوا اگر یہ غلطی کرتے تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے؟ منع فرماتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ نے پہلے پڑھنا تھا یا سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، جیسے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے. تو آپ کے سامنے دو راستے، یا تو فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں، یا جب سورج نکل جائے تب پڑھ لیں، تب بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ فرض نماز کے ہوتے ہوئے آپ دو رکعت سنت ادا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے امام کا قول ہے، میں آپ کو کہہ رہے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. اگر دنیا میں کوئی امام ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کے سردار ہیں، ان سے بڑھ کر کون امام ہے اس دنیا میں؟ تو آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو کیسے لے سکتے ہیں؟ کیا یہ مومن کے امام کے تقاضا ہے؟ آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور امام کی بات مانتے ہیں؟ کتنے امام نے بھی تو حدیث پڑھی ہے. بھائی امام نے حدیث پڑھی نہیں پڑھی یہ بات کی بحث ہے. آپ پہلے عمل تو اپنے دل میں، اب یہی یقین تو کریں کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ کو کس نے کہا کہ امام کی حدیث ملی ہے؟ آپ کو یہ کس نے کہا کہ ہر امام کو ہر حدیث آنی چاہیے؟ حدیث کا مطلب ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سارے کے سارے. بعض حالات زندگی گھر میں تھے، بعض گھر سے باہر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المؤمنین ان حالات سے واقف ہیں جو گھر کے اندر ہیں، اور بعض ان حالات سے نواقف ہیں جو گھر کے باہر ہیں. اور صحابہ کرام سید ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے صحابی ہیں، سب سے قریب. کیا سب حدیث جانتے ہیں؟ جو گھر کے حالات ہیں وہ نہیں جانتے. گھر کے حالات ان کی بیٹی سید عائشہ بہتر جانتے اپنے باپ سے، اور باہر کے حالات سارے کے سارے وہ نہیں جانتے. ایک چھوٹا سا مسئلہ آیا کہ دادی کو وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا. سید ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، خلیفہ ہیں، فیصلہ کرنا ہے. تو انہوں نے فرمایا نہ تو قرآن مجید میں مجھے اس کا حل ملتا ہے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. صحابہ کرام سے مشورہ کیا، ایک صاحب اٹھ کھڑے ہو گئے اور اس صحابی نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دیا، ترکے میں سے، میراث میں سے چھٹا حصہ دیا. تو دوسرے صحابی سے پوچھا کیا یہ سچ فرما رہا ہے؟ سچ کہہ رہا ہے. تو کسی اور نے گواہی دی تو انہوں نے چھٹا حصہ دادی کو دیا. آپ سوچ سکتے ہیں سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زندگی ساری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائیے دوست ہیں، صاحب ہیں، اس کے باوجود بھی یہ حدیث نہیں آتی. سید عمر بن خطاب کو بعض حدیث نہیں آتی تھی، سیدنا عثمان بن عفان کو نہیں آتی، سیدنا علی کو نہیں آتی تھی. یہ کون صحابی ہیں جانتے ہیں؟ خلفائے راشدین ہیں. اگر ان چاروں کو احاطہ نہیں ہے سب احادیث کا، تو پھر بعد میں آنے والے امام کو کیسے احاطہ ہو سکتے ہر حدیث کا؟ تو امام معذور ہے، امام کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر یہ حدیث نہیں ملی تو امام کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو امام نے فتویٰ تو دینا تھا، امام نے اپنا اجتہادی فتویٰ دے دیا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیگر اماموں نے ہمیشہ یہ سبق دیا ہے اپنے شاگردوں کو اور بعد میں آنے والے لوگوں کو، یہ اور یہ قول موجود ہے حدیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں میں بھی، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہی ہے، حدیث کو لینا میرے قول کو نہ لینا، تو پھر امام کی بات کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہے امام نے جو کچھ کیا، امام تو گنہگار ہے. امام کہاں گنہگار ہے؟ امام گنہگار نہیں ہے، گنہگار تم لوگ ہو جو حدیث کو جانتے ہوئے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کے بعد بھی عمل نہیں کرنا چاہتے ہو. اور امام کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر فیصلہ کرنے والا حاکم اور عالم مجتہد اجتہاد کرے اور فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو جائے اس کو دوگنا اجر ملتا ہے، اور اگر اس کا فیصلہ غلط ثابت ہو جائے اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. تو امام صاحب تو ایک یا دو اجر تو لے گئے ہیں، آپ کیوں گناہوں کے ڈھیر اٹھانا چاہتے ہیں اور کس کے بحاف کو، کس کی وجہ سے؟ قیامت کے دن امام تو آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، آپ کے صف میں نہیں کھڑا ہوگا. یاد رکھیں امام تو کہے گا میں نے حجت قائم کر دی تھی، میں نے کہہ دیا تھا جب حدیث آ جائے میرے قول کو نہ ماننا، تو تم کس کے قول کے پیچھے چلے ہو؟ جواب کیا ہوگا آپ کے سامنے جب آپ کا امام آپ کے خلاف کھڑا ہوگا قیامت کے دن، کیا کریں گے آپ؟ اور دوسری غلطی نماز میں، امام صاحب فرماتے جب میں کہتا ہوں کہ صفے سیدھی کر لیں اور پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھے ملا لیں تو بعض لوگ اپنے پاؤں ہٹا دیتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے ایک صف کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کو جوڑ دے گا. صف کو جوڑنا کوئی عام بات نہیں ہے، قدم سے قدم ملانا کوئی عام بات نہیں ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور میں اگر تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو تم ضرور ہدایت یافتہ ہوگے. وہ یہ کہتے ہیں ہم ہدایت یافتہ نہیں ہونا چاہتے، ارے پاؤں سے پاؤں کیوں نہیں ملانا چاہتے؟ کتنی ہمارے فقہ میں نہیں ہے، تمہاری فقہ کون سی، میری فقہ کون سی ہے؟ وہ کون سی فقہ ہے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جس میں آپ وسلم کے فرمان کے خلاف عمل ہو؟ میرے پاؤں سے پاؤں ملایا کریں. آپ جانتے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں کون نہیں ملاتا تھا یا کون نہیں ملانا چاہتا تھا؟ جانتے ہیں مشرکین عرب اس زمانے میں ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں اور نماز میں ہمارے ساتھ ہمارا غلام بھی کھڑا ہوتا ہے، ہم کیسے اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ غلام تو ہمارے پاؤں دباتے ہیں، اپنا پاؤں اس کے پاؤں کے ساتھ کیسے ہم رکھ سکتے ہیں؟ یہ ابو جہل کا قول ہے، یہ ابو لہب کا قول ہے. اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق نہیں دی کہ وہ اسلام قبول کریں. تو پاؤں سے پاؤں جڑنے سے میرے بھائی دل جڑتے ہیں. مسلمان بھائی کے قریب آپ جاتے ہیں، اس کے پاؤں سے پاؤں لگاتے ہیں، آپ کی نفرت ختم ہو جاتی ہے جو آپ کے دل میں ہوتی ہے، وہ آپ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور جسم سے جب جسم لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. اب دیکھیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آتا ہے کہ اور وہ جوان آتا ہے اور کہتا ہے، عرض کرتا ہے، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے زنا کو حلال کر دیں، میں زنا کے بغیر نہیں رہ سکتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ کو سینے پہ رکھتے ہیں. یہ کانٹیکٹ جو جسم کا ہوتا ہے نا، اس کا اثر ہوتا ہے دوسرے کی زندگی میں، اور ہم اس اثر کو زائل کرنا چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جی ہمارے فقہ میں نہیں، ہمارے امام کا قول نہیں ہے. سبحان اللہ. پاؤں سے پاؤں ملایا کریں اور صفیں سیدھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو جوڑ دے گا، اور اس دنیا میں تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا جس کا نتیجہ جنت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اس زمین اور آسمان سے بھی زیادہ چوڑی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.